الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. وقال تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. صدق الله مولانا العظيم. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. اللہ تعالی جب انسان کو ہدایت دیتے ہیں تو کہاں سے کہاں اللہ پہنچا دیتے ہیں. یہ بھی بادشاہ تھے, بادشاہوں کے یہاں خاص طور پر جو دنیا پرست بادشاہ ہوتے ہیں ان کے یہاں رنگینیوں کی کمی نہیں ہوتی. عیش عشرت موج مزے بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلی اور روحانی بادشاہ ہو گئے. پہلے دنیاوی حکومت کے بادشاہ تھے, اب لوگوں کے دلوں کے بادشاہ بن گئے. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے, ایک پتھر دیکھا. اس پتھر کے اوپر ایک عربی میں عبارت لکھی ہوئی تھی, پتہ نہیں کس نے لکھی اور پتھر پر رکھ دی, یا کوئی غیبی پیغام تھا. پتھر پر لکھا ہوا تھا تنقلب تعتبر, پتھر کو پلٹو عبرت حاصل کرو. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے یہ پڑھا, پتھر پر لکھا ہوا, کہ اس پتھر کو الٹو پلٹو کچھ عبرت ملے گی تو بہت اچھا ہے, پلٹ دے بھی اس کو. یہاں رک کر کے ایک بات میں آپ کو ادب کی عرض کروں. راستے پر چلتے ہوئے کوئی ایسا کاغذ کوئی ایسی چیز نظر آئے جس پر قرآن ہو حدیث ہو دین کی بات لکھی ہو تو اس کو اٹھا لینا چاہیے اور اس کو ادب سے سلامت جگہ پر رکھ دینا چاہیے, دفن کر دینا چاہیے. یہ قرآن کا حدیث کا دین کی بات کا ادب ہے کہ وہ راستے کے اندر اس طرح پڑا ہوا نہ رہے, بکھرا ہوا نہ رہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتھر کو دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا تنقلب تعتبر, پتھر کو پلٹو عبرت پکڑو. تو انہوں نے رک کر کے اس پتھر کو پلٹ دیا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا عبرت ہے اس میں. تو پیچھے کی طرف ایک اور عبارت لکھی ہوئی تھی, ایک اور لائن لکھی ہوئی تھی عربی میں, لکھا ہوا تھا اِنَّكَ بِمَا تَعْلَمُتَ لَمْ تَعْمَلْ اِنَّكَ بِمَا تَعْمَلُ لَمْ تَعْمَلْ, کہ تم جس چیز کا علم رکھتے ہو اس پر عمل تو کرتے نہیں ہو. جو چیز جانتے ہو دین کی اس پر عمل تو کرتے نہیں ہو. فکیف تطلب علم ما لم تعلم, تو پھر جو چیز کا علم تمہیں نہیں ہے اس کو کیوں طلب کرتے ہو. کہ جتنا علم اللہ نے دیا ہے, جتنی دین کی سمجھ دی ہے, جتنا دین جانتے ہو اس پر تو عمل کرتے نہیں ہو. تو پھر جو علم اب تک حاصل نہیں ہے اس کو کیوں طلب کرتے ہو. یہ عبرت کی بات لکھی ہوئی تھی. معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم دین کی بات جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور اللہ والے لکھتے ہیں کہ علم کے اوپر عمل آئے گا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. آدمی علم حاصل کرے عمل آئے گا نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے. لہذا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم دین کی جتنی بات جانتے ہیں اس پر کتنا عمل ہے اور کتنا عمل ابھی باقی ہے. یہ بات علماء کے لیے بھی ہے اور ہمارے عام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ہے. جتنی بات ہم دین کی شریعت کی جانتے ہیں اس پر کتنا عمل ہے اور کتنے عمل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم پر عمل کرنے والا بنائے. جو دین ہم جانتے ہیں وہ عملی زندگی میں بھی آوے. ایک بزرگ نے مجھے ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ پسند فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ایسے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں کا ان کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے, اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے, اللہ ان سے راضی ہوں گے, یہ بشارت ہے, خوشخبری ہے. کا اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ جو بندہ جو بندی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے, اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز کے بعد مختصر سا ذکر ہم کو حدیث میں سکھایا گیا ہے, چھوٹا سا ذکر ہے دو چار منٹ کا, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کا اس کا اہتمام بھی ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم جتنے لوگوں کو اللہ اپنے کرم سے نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہم خود اپنا حساب کریں, کیا میں حدیث میں آئے ہوئے ذکر کی پابندی کرتا ہوں؟ پابندی کرتا ہوں الحمدللہ. نہیں کرتا ہوں تو کہا میں ایک چھوٹا سا ذکر شروع کروں جو حدیث میں آیا ہے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, تو پانچ نماز ملا کے دن میں 500 مرتبہ ذکر تو یہی ہو جائے گا, کتنی آسان ترتیب ہے. تو کہا باری تعالیٰ تو فرماتے والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد, بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں, خدا ان کو جنت دیں گے, اور اللہ ہم کو اس کے اہتمام سے آگے بڑھ کے مزید اہتمام عطا فرما. ہے نا, چھوٹی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں, فقیر سمجھتے ہیں, بھائی بڑی بڑی تسبیحیں پڑھے, لمبی لمبی تسبیحیں پڑھے, بہت اچھی بات ہے, لیکن حدیث میں آئی ہوئی یہ مسنون چیز, یہ مسنون ذکر, اور وہ بھی ڈیڑھ دو منٹ کا ہے مشکل سے, کہ آدمی مسجد سے نکلتے نکلتے بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فٹ فٹ بھی پڑھ ڈالے. ذکر کی عادت بنے گی, آدمی آگے چلے گا. تو یہ تو میں نے اس پر سنا ہے کہ بھائی جتنا ہم جانتے ہیں پتہ نہیں اس پر عمل کتنا ہے ہمارا. ہر ایک جانتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. اس کو فقیروں والی تسبیح کہتے ہیں, تسبیح الفقراء, اور ہم سب فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج بندے ہو, فقیر ہو اللہ کے. واللہ هو الغنی, غنی تو اللہ ہے, ہم تو سب فقیر ہیں. تو یہ بڑی بات ہے جو حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پتھر کے اوپر پڑی ہوئی عبارت سنائی لوگوں کو, کہا اوپر دیکھا تو پتھر پر لکھا تھا تن کلپتا تبھی, پلٹو عبرت حاصل کرو, پلٹا تو لکھا تھا انکا بما تعلم لم تعمل, جتنا علم تم رکھتے ہو اس پر عمل تو کرتے نہیں ہو, عمل کرو جتنا جانتے ہو. فکیف تطلب علم ما لم تعلم, پھر کس طرح ہمت کرتے ہو جو علم آج تک تمہیں حاصل نہیں اس کو طلب کرنے کی. صوفیہ کی بات. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا ہے. اور اسی مناسبت سے تین آیتیں پڑھی ہیں. بڑے آدمی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے جو تصوف کے سلسلے ہیں الحمدللہ اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اس میں ایک نعمت ہے سلسلے سند کی. یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہم سے لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا رشتہ جڑا ہوا ہے, کنیکشن ہے. یہ عجیب نعمت ہے کہ میں نے یہ حدیث میرے یہ استاد سے سیکھی, انہوں نے اس سے سیکھی, انہوں نے اس سے سیکھی, اوپر جاتے 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 حضور تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ پکا پروف کے ساتھ موجود ہے. اسی کو سند کہتے ہیں. ہم کو ہمارے باپ دادا کا خاندان تین چار پیڑھی سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ حدیث شریف میں ہمارے اساتذہ سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا مبارک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ اس امت کی خوبی ہے. امت پر اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جس طرح حدیث کا مبارک سلسلہ سند سے جڑا ہوا ہے, اس طرح یہ تصوف کا سلسلہ بھی سند سے جڑا ہوا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم نے فلاں بزرگ سے بیعت کی, فلاں بزرگ سے ہمارا روحانی تعلق ہے, وہ بزرگ فلاں بزرگ سے جڑے ہوئے تھے, ان کو وہاں سے خلافت ملی, ان کو وہاں سے خلافت ملی, یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ سلسلہ ہمارا اوپر چلے گا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جڑ جائے گا پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. روحانی سلسلہ اس کا بھی جڑا ہوا تھا. وہ حدیث کی سند ہے, یہ تصوف کا روحانی سلسلہ ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہمارے اس تصوف کے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ہمارے اولیاء, ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں کے بزرگ, وہ سب سلسلے وہاں جا کے جڑتے ہیں خواجہ حسن بصری میں. اور حدیث کے بھی بڑے امام ہیں. حدیث کی کتابوں میں, سندوں میں ان کا تذکرہ آتا ہے. بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, بڑے عالم گزرے ہیں, بڑے محدث گزرے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. بصرہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ بصرہ کے اندر لوگوں کو خبر پہنچی. خبر یہ پہنچی کہ حجاج ابن یوسف لشکر لے کر کے بصرہ کی طرف آ رہا ہے. یہ اطلاع بصرہ والوں کو ہوئی. اب حجاج ابن یوسف کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے تھے, تھر تھر کانپنے لگتے تھے. اس زمانے کے اندر اس کا ظلم بہت مشہور تھا, بہت مشہور تھا اس کا ظلم. اس آدمی کے ہاتھ سے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ہیں. صحابہ کو بھی ظلمن قتل کیا ہے. تابعین کرام کو بھی شہید کیا. اور اس سے بڑی بات کیا چاہیے کہ جس نے کعبہ شریف کو بھی توڑنے کا کام کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس ہنگامے کے موقع پر اس نے جو منجنیق توپ کے گولے برسائے, تو اس کی وجہ سے کعبہ کے پردوں کو بھی آگ لگی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبہ بنوایا تھا وہ بھی اس نے توڑوایا تھا. اس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے, حجاج ابن یوسف. اب بصرہ والوں کو پتا چلا کہ حجاج ابن یوسف آ رہا ہے بصرہ, لشکر لے کے آ رہا ہے. نام سے ہی لوگ ڈر گئے, تھر تھر کانپنے لگے. یہ کیا, بصرہ کے لوگوں نے سوچا خبر آئی ہے, ڈینجر خبر آئی ہے, خطرناک خبر آئی ہے. چلو ہماری بستی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, حضرت حسن بصری کی ملاقات کریں, ان سے مشورہ کریں گے کہ حضرت ایسی خبر آئی ہے کیا کریں. تو بصرہ شہر کے بڑے بڑے لوگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے مشورہ کرنے کے واسطے. الجھن کے موقع پر, پریشانی کے موقع پر, تکلیف کے موقع پر اللہ کے نیک بندوں سے مشورہ کرنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. لوگ ایسے موقع پر ظاہری تدبیروں میں لگتے ہیں, یہ کرو, ایسا کرو, ویسا کرو, ویسا کرو. کرو, تدبیر سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اللہ والوں سے, علماء کرام سے, اللہ کے نیک بندوں سے مشورہ کیا کرو. یہ بصرہ والوں نے بہت عقل مندی کا کام کیا کہ جب خطرناک خبر ملی, بری خبر ملی, تو کہا چلو حضرت حسن بصری سے مشورہ کرتے ہیں. ہماری زمین پہ اللہ کے ولی ہے, بڑے عالم ہیں, بڑے محدث ہیں, بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, جاتے مشورہ کرنے. پہنچے مشورہ کرنے کے لیے. جب مشورہ کرنے کے لیے پہنچے تو بصرہ والوں نے جا کر کے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہا, حضرت بڑی ڈینجر, بڑی خطرناک خبر آئی ہے کہ وہ جو ظالم کہلاتا ہے, جو بڑا ظلم کرتا ہے, وہ حجاج ابن یوسف بصرہ آ رہا ہے. اور اپنی رائے بھی انہوں نے بتلا دی کہ حضرت ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم سب شہر کے باہر نکلے تیاری کر کے, اور جب حجاج ابن یوسف آوے تو ہم مقابلہ کر کے اس کو قتل کر ڈالے. یہ ہماری رائے ہے. تو مشورے کے لیے گئے اور اپنے دل میں جو جذباتی رائے آ رہی تھی, جو جذبات اور جوش آ رہا تھا, وہ بھی پیش کر دیا کہ ہم شہر سے باہر جا کے مقابلہ کریں اور اس ظالم کو قتل کر دیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان کی رائے سنی اور اس کے بعد بہت اطمینان سے جواب دیا, کہا ایک حجاج کو قتل کرو گے تو کیا کام بنے گا, اللہ کے خزانے کے اندر بڑے بڑے حجاج بھرے ہوئے ہیں. ایک حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو قتل کرو گے, کیا تمہارا مسئلہ حل ہوگا, خدا کے خزانے کے اندر اس سے بھی بڑے بڑے ظالم رکھے ہوئے ہیں. ایک ظالم کو قتل کرو گے تو اللہ اس سے بڑے حجاج کو تمہارے یہاں بھیجیں گے. قتل کرنے سے کوئی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم حجاج کو مت دیکھو کہ وہ ظالم آ رہا ہے, اس کے پیچھے تمہارے گناہ کام کر رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ کی سزا میں اس حجاج کو تمہاری طرف بھیجا ہے, اس کو دیکھو. اپنی برائیاں, اپنے گناہ, اپنی کوتاہیاں, اپنی غلطیاں، اپنی لغزش، وہ دیکھو کہ تمہارے جس گناہ کی سزا میں حجاج کی شکل میں تمہارے شہر کی طرف آ رہا ہے ظالم، وہ پیچھے کی چیز دیکھو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم. لوگوں ذرا اپنے حالات پر بھی تو غور کرو، کہ یہ جو کچھ فتنہ فساد کا ماحول نظر آ رہا ہے، تم اپنے گناہ بھی تو دیکھو، اپنی برائی بھی تو دیکھو، اپنی گندگیاں بھی تو دیکھو، اپنے کرتوت کو بھی دیکھو، اپنے غلط کاموں کو بھی تو دیکھو. یہ ہے اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ، کہ یہ لوگ ایک ظاہری تدبیر کر رہے تھے، حضرت نے ان کا دھیان روحانی سبب کی طرف پھیر دیا. کہ ایک حجاج کو قتل کرنے سے کیا مشورہ تمہارا مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ کے پاس اور بھی بڑے بڑے ظالم ہیں، ایک کو قتل کرو گے کوئی بڑا حجاج آئے گا اللہ کی طرف سے. تو کہا حضرت اب آپ ہی مشورہ دو، ہم کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شہر والوں کو تین باتوں کا مشورہ دیا. تین کام شروع کرو اے بصرہ والوں. پہلا مشورہ یہ دیا، بڑا عجیب مشورے ہیں تینوں کے تینوں. پہلا مشورہ یہ دیا کہ جس انسان کے پاس حرام مال ہو وہ حرام مال چھوڑ دے وے اور اس کے مالک کو واپس لوٹا دے وے. جس کے پاس بھی حرام مال ہو، حرام پیسے ہیں، حرام پراپرٹی ہے، حرام جو ہے جائیداد ہے، حرام کی کوئی بھی چیز ہے، تو آدمی حرام کہاں سے لاتا ہے؟ کسی کا زبردستی چھین لیا، دھوکہ دے کر کے لیا، جھوٹ بول کر کے لیا، حق مار کے لیا، حق دبا کر کے لیا، یہ ہیں حرام کمانے کی شکلیں، جس کو آج لوگ عقل مندی اور ہوشیاری سمجھتے ہیں. جو آدمی حق دبانا جانتا ہو، حق مارنا جانتا ہو، دھوکہ دینا جانتا ہو، غلط طریقے سے مال لے لینا جانتا ہو، لوگ اس کو ہنر، ہوشیاری، چالاکی سمجھتے ہیں کہ بڑا ہوشیار آدمی، بڑا چالاک آدمی، بڑا ہنر مند آدمی. اور اللہ رسول کی نظر کے اندر یہ آدمی سب سے خطرناک آدمی، بہت برا آدمی. جو لوگ دھوکے دیتے ہیں، گندی چالاکیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سخت الفاظ استعمال فرمائے، من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دے وے وہ تو ہماری مسلمانوں کی جماعت میں ہی نہیں ہے. بہت سخت بات آقا نے فرمائی، اور آج لوگ اس کو ہنر سمجھتے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جس کسی کے پاس حرام مال ہو وہ حرام مال واپس کر دے، جس کا بھی ہو. یاد کرو میں نے کس کو دھوکہ دیا تھا، اس کو جا کے پہنچاؤ. میں نے کس سے جھوٹ بول کے لیا تھا، واپس کرو اس کا مال. میں نے غلط ڈاکیومنٹ، غلط کاغذات، غلط ایفیڈیوٹ بنوا کر کے کسی کی زمین لے لی، کسی کی دکان لے لی، کسی کا پلاٹ لے لیا، کسی کا فلیٹ لے لیا، کسی کا مکان لے لیا، غلط ایفیڈیوٹ کر کے، غلط ڈاکیومنٹ بنوا کے، واپس کرو، ریٹرن کرو. اور آگے فرمایا کہ اگر اس کا مالک نہ ملے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے فقیروں کو تقسیم کر دو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے 25 سال پہلے ایک آدمی سے بناوٹ کی تھی، اب وہ آدمی کہاں ہے پتہ ہی نہیں، ملتا ہی نہیں. और 25 साल पहले बनावट करके इतने पैसे मैंने कमाए थे, अब ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा है, सदका करो इतनी रकम। हजरत हसन बसरी ने ये तदबीर बतलाई। और याद रखो मेरे दीनी भाइयों, हराम की नहुसत ये होती है हराम कमाई की, कि आदमी का अल्लाह के साथ जो ताल्लुक मजबूत होना चाहिए वो ताल्लुक मजबूत नहीं हो पाता है, ये हराम की नहुसत है। ताल्लुक अल्लाह के साथ जैसा होना चाहिए वो मजबूत नहीं हो पाता हराम के साथ। ये उलमा जानते हैं, हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को, हमारे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के खास शागिर्द हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हम सब हनफी है। तो किसी ने पूछा हजरत से एक मरतबा, हजरत आपने तसव्वुफ पर कुछ नहीं लिखा, बड़ी बड़ी किताबें लिख डाली मसाइल के बारे में, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, तसव्वुफ पर कुछ नहीं लिखा, कि आदमी कैसे सूफी बन जावे, कैसे नेक बन जाए, कैसे अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए, कैसे गंदगियों से पाक हो जाए, इस टॉपिक पर इस मजमून पर तो आपने कुछ लिखा ही नहीं। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस टॉपिक पर भी मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, बहुत कुछ लिख दिया है। तो सवाल करने वाला कोई क्लोज आदमी था, करीबी आदमी था, जान पहचान का आदमी था, वो कहने लगा हजरत इस टॉपिक पर आपकी कोई किताब हमने तो पढ़ी नहीं, कहाँ है वो किताब, अब तक वो पब्लिश नहीं हुई, अब तक वो शाये नहीं हुई, अब तक उसका प्रकाशन नहीं हुआ, क्या हुआ उस किताब का। तो हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये मसले मसाइल की किताबों में मैंने जो मामलात के अबवाब लिखे हैं, सूद के मुतालिक मसाइल लिखे, नाजायज कारोबार के मसले मसाइल लिखे, यही सबसे बड़ा तसव्वुफ है, सबसे बड़ी सूफियत यही है कि आदमी हलाल पर आवे और हराम से अपने आप को बचाने वाला बन जावे, ये सबसे बड़ी सूफियत, सबसे बड़ी बुजुर्गी। जब तक जिंदगी में हराम कमाई होगी, हराम का माल होगा, हराम की चीजें होगी, अल्लाह की जात के साथ ताल्लुक कभी मजबूत नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता। हजरत मुफस्सिरीन ने एक वाकिया नकल किया है, तफसीर इमदादी के अंदर ये वाकिया मौजूद है। हजरत मूसा अला नबीना वालेही सलात व सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, अल्लाह के नबी जलीलुल कदर नबी, एक आदमी को देखा दुआ कर रहा है बैठकर, बराबर दुआ कर रहा है। हजरत मूसा अलैहि सलाम देख के आगे चले गए, कहीं जरूरत से जा रहे थे, फिर वापस तशरीफ लाए तो भी वो आदमी दुआ में बैठा हुआ था। हजरत मूसा अलैहि सलाम को इसकी लंबी चौड़ी दुआ देख के तरस आ गया, और हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, नबी ने अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त की, या अल्लाह आपका ये बंदा दुआ कर रहा है, ए अल्लाह आप इसकी दुआ कबूल फरमा लीजिए। इतनी मुसलसल लंबी दुआ देखकर हजरत मूसा अलैहि सलाम को तरस आ गया, उस पर रहम आ गया, और अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह इस आपके बंदे की दुआ आप कबूल फरमा लीजिए। तो वो तो नबी थे, वही आती थी अल्लाह के यहां से, तो अल्लाह के यहां से जवाब आया, मूसा ये जो दुआ कर रहा है हाथ उठा के, अगर उसके हाथ इतने ऊंचे उठे, इतने ऊंचे उठे कि आसमान को पहुंच जाए, फिर भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। खुदा के यहां से वही आई, اگر اس کے ہاتھ اتنے اٹھے کہ آسمان تک آ جائے تو ابھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک اس کے مال میں حرام شامل ہے. جب تک اس کے مال میں حرام ہے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. جواب آیا. جب یہ جواب آیا تو وہ تو صاحب شریعت نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. گئے اس آدمی کے یہاں اور جا کر کے چھان بین کر کے اس کے مال کے اندر 4 درہم حرام کے تھے. کتنے؟ 4 درہم فقط. اس زمانے میں چاندی کی کرنسی ہوتی تھی اس کو درہم کہتے تھے. چاندی کے 4 سکے حرام کے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال میں سے وہ 4 درہم الگ کیے, نکال دیے. اللہ کے یہاں سے وحی آئی, موسیٰ تم نے اس کے مال میں سے 4 حرام کے درہم الگ کر دیے, ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. قبول ہے اس کی دعا ہماری بارگاہ میں. بڑی بات ہے انسان کے مال میں, انسان کی چیزوں میں حرام مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعا رد ہو جاتی ہے, قبول نہیں ہوتی ہے. تعلق اللہ کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوا کرتا ہے. چونکہ وہاں تو کوئی چیز چھپتی ہے نہیں, خدا کے دربار کے اندر تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. دنیا کے اندر اگر آپ کوئی غلط چیز, کوئی گندی چیز ڈیکوریٹ کر کے کسی کے سامنے پیش کر دو وہ بیچارے کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن وہاں تو سب کھلا ہوا ہے اللہ کے سامنے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بستی والوں کو پہلی نصیحت کی کہ حجاج جیسے ظالم کے آنے کا ڈر ہے, میں 3 کام بتلاتا ہوں کر لو. پہلا کام, جس کے بھی پاس حرام کا مال ہو وہ اس کے مالک کو واپس کر دے, اور جس کو مالک نہ ملے وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے صدقہ کر دے. یہ پہلی تدبیر بتلائی. اسی لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی قرآن سے استدلال کرتے ہوئے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. غلط طریقے سے, غلط راستے سے کسی کا مال آپس کے اندر مت لو, مت کھاؤ, مت استعمال کرو. غلط طریقے سے, دھوکے سے, جھوٹ سے, فریب سے, بناوٹ کر کے, حق دبا کر کے, حق مار کے, ہرگز ہرگز نہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. غلط طریقے سے نہیں. ایک نصیحت یہ ہو گئی. نیت کرو کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ سوچو, بیٹھ کر سوچو اپنی زندگی کے اندر. یہ بھی سوچو, ہم جو سوچنے کا ہے وہی نہیں سوچ رہے, باقی سب کچھ سوچتے ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وسوسے بہت آتے, تو وسوسوں کا ایک علاج یہ بھی سمجھ لو کہ جو سوچنے کی چیزیں ہیں وہ سوچو, تو نہ سوچنے کے وسوسے انشاءاللہ نہیں آئیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو. اب آج سے ایک فکر لے لو دماغ کے اوپر کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے کسی کا کوئی غلط مال تو نہیں لیا, نہ حق طریقے سے تو نہیں لیا. سوچنا چالو کرو. یہ دماغ پر لینے کی چیز ہے. دماغ میں اس کو لاؤ. کبھی جھوٹ بول کر, کبھی دھوکہ دے کر, کبھی غلط طریقے سے, کبھی بناوٹ کر کے, اور لسٹ بناؤ اس کی. ایک لسٹ تیار کرو, دیکھو کتنی لمبی ہوتی ہے. تیار کرو اس کو, اور پھر دھیمے 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 حق ادا کرو. حق ادا نہیں ہو سکے مرتے تک تو معافی مانگ لو جا کر حق والے سے. ایسی چیزیں سوچو
ہمارے ذمے کس کا حق ہے، ہمیں کس کا حق ادا کرنا ہے، ایسی سوچنے کی چیز سوچو گے تو انشاءاللہ گندے وسوسوں سے اللہ حفاظت کریں گے. یہ ہے سوچنے کی چیز. ایسی لائن میں ہم جاتے نہیں اور دماغ خالی ہوتا ہے تو پھر جو ہے دماغ میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ بڑا دشمن جب دماغ خالی دیکھتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، گندے گندے خیال ڈالتا ہے، وہ اس کو آنے کی جگہ ہی مت دو کہ وہ آوے. دوسری نصیحت حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی، بڑی اہم نصیحت، جس کسی کے پاس، جس کے گھر کے اندر حرام عورت ہے وہ اس کو الگ کر دے اور گناہ سے توبہ کر لے. رہے حرام عورت، ناجائز عورت کا اس سے توبہ کر لے رہے، اس کو چھوڑ دے. جس کسی کے گھر میں، جس کے کانٹیکٹ میں، جس کے سبند میں، جس کے تعلق میں کوئی بھی پرائی عورت ہوئے، پرائی ناجائز کا چھوڑ دو، اس کو توبہ کر لو اس سے. اور یہی بات اللہ نے قرآن میں تو فرمائی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کتنا ہمارا مہربان مالک اور رب اللہ ہم کو کامیابی کی منزل بتا رہے ہیں. ارے کامیابی کہاں ملے گی؟ ٹائٹل لگایا، اللہ نے ٹائٹل لگایا، کامیابی کہاں ملے گی؟ شروعات کی، قد افلح المؤمنون، کامیابی کہاں ملے گی؟ اور کامیابی کا ٹائٹل بتاتے بتاتے نیچے آئے تو آگے جا کے فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اپنی شرم کی جگہ اس کو کنٹرول میں رکھے، کنٹرول میں زنا سے اور زنا کی شروعات کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو کنٹرول کے اندر رکھے، قابو میں رکھے. اللہ نے بیوی کی اجازت دی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کا تو ابھی زمانہ نہیں ہے، حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے، انشاءاللہ مستقبل میں آئے گا. حدیث میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے جو حالات حدیث میں آئے اس میں او ما ملکت ایمانہم کا بھی تذکرہ موجود ہے، ان حالات میں بھی. ابھی نہیں، ابھی ایک ہی چیز ہے، الا علی ازواجہم. تو بہت تاکید سے اللہ نے فرمایا کنٹرول میں رکھنے کے بارے میں. اور یاد رکھو ایک بات، اب یہ بیماری شیطان اتنا ایکٹیو پرسن ہے، اتنا فعال ہے، اتنا متحرک ہے کہ الگ الگ راستے سے اس لائن سے انسان کو پھنساتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ایسے ایسے راستے سے پھنساتا ہے. ایک نیا ٹائٹل آج کل شیطان نے کیا دیا اس لائن سے پھنسانے کا، قرآن میں آیا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، برے اعمال، برے کام، گندے کام شیطان ڈیکوریٹ کر کے دکھلاتا ہے، مزین کر کے دکھاتا ہے. خالی دوستی ہے تو خالی ہم بات کرتے ہیں، پاک محبت ہے، صرف بوائے فرینڈ ہے، گرل فرینڈ ہے، یہ ہے شیطان کا وزین لہم الشیطان اعمالہم، یہ ہے خالی دوستی ہے. ایک اچھے خاصے دیندار آدمی سے میرا مذاکرہ ہو رہا تھا، چونکہ ایسی غلطی میں ہم نہ پھنسے اس لیے کہہ رہا ہوں برائے عبرت. تسمع تا تبیر, سنو اور عبرت پکڑو. حافظ قرآن رمضان میں 3 بارے کی تراویح سنانے میرے ساتھ تھے, وہ بے چینی ہو رہی تھی طبیعت میں, تو کچھ لکھنے لگے واٹس ایپ پر. اب اچھا اب ایک دم تو کہنے کی پھر دھیرے سے کہنا کہ یہ جو انٹرنیشنل کالنگ کی سب ترتیبیں چلی ہے, فرینڈ بناؤ فرینڈ بناؤ, اس میں ایک فرینڈ ہے میری امریکہ میں. پھر دھیرے سے کہنے لگے بہت پاک صاف محبت ہے, کبھی کوئی غلط بات نہیں ہوتی ان سے, بس ایسے ہی فرینڈ کے طور پر. میں نے کہا ایسے بھی شریعت میں کہاں جائز ہے وہ مجھے بتلاؤ, اور ایسے ہی کیا چیز ہوتی ہے وہ تو مجھے سمجھاؤ, ایسے ہی کیا چیز ہوتی ہے پرائی عورت سے وہ تو ذرا مجھے سمجھاؤ. یہ شیطان ہے جو فرینڈ شپ کے نام پر, فرینڈ گروپ اور سرکل کے نام پر تمہیں اس غلط کام کے اندر پھنسا رہا ہے. اور میرے نوجوان دوستو, یہ جو ایک بیماری ہے اس زمانے کے اندر گرل فرینڈ رکھنے کی اور لڑکیوں میں بوائے فرینڈ رکھنے کی, یہ بھی زنا کا دروازہ ہے, زنا کا دروازہ ہے. لوگ اس کو سمجھتے نہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے کام مزین کر کے دکھا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات تو سنی ہوگی نا, ہمارے بزرگوں نے کتنا احتیاط کیا, اللہ اس کا کچھ ذرہ ہمیں عطا فرما دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جس جگہ بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے, ابھی بھی تھانہ بھون میں حضرت کا گھر موجود ہے, جس تہ خانے میں بیزمنٹ میں بھوئرے میں بیٹھ کر حضرت نے تفسیر بیان القرآن لکھی وہ بھی جگہ موجود ہے, جہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی وہ جگہ بھی موجود ہے. تنہائی میں بیٹھ کر کتابیں لکھتے تھے, وقت تھا تصنیف کا تالیف کا ایک خاص وقت. حضرت کی خانقاہ کے ناظم, حضرت کے بھتیجے, حضرت کی نرینہ اولاد نہیں تھی, تو حضرت کے بھتیجے نے کسی کام سے ایک کم عمر لڑکے کو جس کے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں تھی, بغیر داڑھی کا ایک کم عمر لڑکا وہاں حضرت کے پاس کمرے میں بھیج دیا. تو جب وہ بچہ روم میں آیا حضرت فوراً دوڑ کے باہر آ گئے, حکیم الامت خود باہر آ گئے اور اپنے بھتیجے کو ناظم خانقاہ کو بلا کر کے اتنے ناراض ہوئے کہ وہاں تنہائی کے اندر جہاں میں کام کرتا ہوں ایک بغیر داڑھی کے لڑکے کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, اتنے بڑے آدمی اپنے نفس کو کچلے ہوئے, اپنے نفس کو مارے ہوئے مجدد ملت, وہ بھی تنہائی کے اندر ایک کم عمر لڑکے کے ساتھ ایک سیکنڈ رہنا بھی پسند نہیں کرتے, اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کہ کب یہ نفس شرارت کر ڈالے. اور وہ جو آیت کریمہ ہے قرآن میں سورہ مریم کے اندر جس میں حضرت مریم نے کہا تھا ان کنت تقیا, کیا ہے آیت اوپر سے قالت انما اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. وہ جبرائیل آئے, جبرائیل تھے وہ, تو جبرائیل فرشتوں کے سردار جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, لا یعصون اللہ ما امرهم, گناہ ہو ہی نہیں سکتا فرشتوں سے. وہ جبرائیل انسان کی شکل میں آئے تھے, نوجوان کی شکل میں آئے, خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے. تو حضرت مریم نے تنہائی میں ایکانت میں پرائیوینسی میں جب دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے تو مریم نے کیا کہا, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس آیت کی ایک تفسیر کیا ہے, اگر تو متقی ہو تو بھی میں اللہ سے ڈرتی ہوں، حفاظت چاہتی ہوں، تو میرے پاس میں مت آ. اگر تو متقی ہے، تقوی والا ہے، تو بھی میں اللہ سے حفاظت مانگتی ہوں کہ تنہائی میں، ایکانت میں، تو پرایا مرد ہے، میں پرائی عورت ہوں، تو میرے پاس مت آ، میں اللہ سے حفاظت چاہتی ہوں. تقوی والا ہو تو بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے تقوی پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے، کبھی اطمینان نہیں رکھنا چاہیے. وہ شیطان کب چکر میں ڈال دے وے اور ہمارے تقوی کو کب جلا کے راکھ بنا دے وے، ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میری اور آپ کی تو کیا حیثیت، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. یہ نبی کو خطاب ہے اللہ کا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے نبی، اگر ہم جو آپ کو نہ جماتے، حق پر ہم جو آپ کو نہ جماتے، تو آپ بھی تھوڑے سے ان کی طرف مائل ہو جاتے. یہ تو ہم نے آپ کو جما کے بچا لیا. نبی کو اللہ فرما رہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. آج کل یہ بیماری تب ہمارے طبقوں میں بھی آ رہی ہے، ہمارے طبقوں میں بھی آ رہی ہے بیماری. بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے بھائی. اخلاص کے ساتھ تعویذ عملیات کرو، کون منع کرتا ہے. ہم نے ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرکدو کو دیکھا، تعویذات کرتے تھے. راندیر میں حضرت شیخ مولانا محمد رضا اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا. میرے پیر و مرشید حضرت اقدس مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تعویذات لینے والوں کی بڑی لائن رہتی تھی، اور حضرت کے یہاں کچھ تعویذات عملیات بھی تھے باقاعدہ، لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ. مجال کے کوئی عورت اکیلی آ جائے، اس لائن سے بھی فتنے آتے ہیں. کوئی آدمی اپنے تقوی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، کوئی نہ بیٹھے اپنے تقوی پر بھروسہ کر کے. ایسا نظام بناؤ کہ کسی طرح بھی غیر محرم پرائی عورت سے ڈائریکٹ واسطے میں نہ رہے، تعلق میں نہ رہے. ہم نے تو ہمارے بزرگوں کے یہاں دیکھا کہ جو عورتیں بیعت ہوتی ہے، اصلاحی تعلق رکھتی ہے، وہاں بھی شرط ہے بیچ میں محرم واسطہ ہوگا، ڈائریکٹ نہیں، بیچ میں محرم واسطہ ہوگا. بھائی کو لاؤ، بیٹے کو لاؤ، باپ کو لاؤ، کوئی محرم بیچ میں ہوگا. اتنے احتیاط کی ضرورت. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں پرائی عورت ہو، جس کے تعلق میں، جس کے کانٹیکٹ میں پرائی عورت ہو، چھوڑو اس کو اور توبہ کرو اللہ کے سامنے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی، مسجد میں بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرو. مسجدوں میں بیٹھو، قبلہ رخ بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو ہو سکے وہ قرآن پڑھو، پڑھو قرآن کو، تلاوت کرو اس کی، اس میں شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے، قرآن رحمت ہے، ظاہری بیماری میں بھی، روحانی بیماری میں بھی شفا ہے قرآن. تلاوت کرو قبلے کی طرف رخ کر کے. یہ تین باتیں بتلائی. فریاد یہ تھی کہ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی بصرہ آ رہا ہے، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا ایک ظالم کو قتل کر کے کیا مسئلہ حل ہوگا، تو تم یہ تین کام کر لو اللہ سارے ظالموں کو دفع کر دیں گے کا پہلا کام یہ بتلایا کہ تم لوگ حرام مال کو چھوڑو، جس کا بھی غلط مال لیا ہو واپس لوٹاؤ، اور مالک نہ ملے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدقہ کرو. دوسری تدبیر بتائی، جس کے بھی تعلق میں، سبن میں، ریلیشن شپ میں پرائی عورت ہو چھوڑو، اس کو ختم کرو، اس کو لائیو بھی نہیں ملنا، واٹس ایپ پر بھی چیٹ نہیں کرنا، نیٹ پر بھی نہیں، انسٹاگرام کے اوپر بھی نہیں، فیس بک کے اوپر بھی نہیں، کسی طرح بھی نہیں. پرائی عورت پرائی ہے، اس کے کانٹیکٹ میں نہیں رہنا، چھوڑو اور توبہ کرو. اور تیسرا کام، مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی قبلہ روح ہو کر کے تلاوت کرو. اب یہ تین بات بتائی بصرہ والوں کو، انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. خوش نصیب آدمی جو عمل کرے، سنے اور عمل کرے، وہ خوش نصیب آدمی. بصرہ کے لوگوں نے تینوں بات پر عمل شروع کر دیا، اور یہ مومن کی شان ہے. سمعنا واطعنا، سنا اور عمل، یہ مومن کی شان. اور بے ایمان آدمی سمعنا وعصینا، سنا لیکن مانیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے. امت کے ایک طبقے کا مزاج یہ ہے کہ دین کی بات سنتے ہیں لیکن صاف کہتے ہیں کہ یہ تو مولوی لوگ کہتے رہتے، ہمیں ماننا کہاں ہے، عمل کرنا کہاں ہے. سمعنا وعصینا، سنا ماننا نہیں. اور مومن کی شان کیا، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کریں گے، بات مانیں گے. تو بصرہ والوں نے عمل کرنا شروع کر دیا. چند دنوں میں خبر آئی کہ وہ جو حجاج ابن یوسف ظالم بصرہ آنے والا تھا، اس نے اس طرف کا ارادہ کینسل کر دیا، وہ نہیں آ رہا ہے بصرہ. ظالم کا ظلم آنے سے پہلے ہی اللہ نے دوسری طرف اس کا رخ پھیر دیا، موڑ دیا. لوگوں نے جا کر حضرت حسن بصری کو کارگزاری سنائی، خبر سنائی، رپورٹ سنائی کہ حضرت الحمدللہ خبر آ گئی، وہ ظالم نہیں آ رہا ہے، ہماری طرف رخ نہیں ہے، اس کا رخ دوسری طرف ہو گیا. تو کیا فرمایا حضرت حسن بصری نے، یہ آخری بات دل پہ لکھ لو. فرمایا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. اور پھر فرمایا کہ جو تین کام تم لوگوں نے کیے، جو تین کام تم لوگوں نے کیے، جو مسلمان بھی یہ تین کام کرے گا، جو مسلمان بھی یہ تین کام کرے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے اور اس کے اوپر سے آفت اور بلا کو دور فرما دیں گے. جو مسلمان بھی یہ تین کام کرے گا، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے اور اس کے اوپر سے آفت بلا مصیبت کو اللہ دور فرما دیں گے. بس یہ تین کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے. سمعنا واطعنا، مولانا کو بھی کرنا ہے، مفتی صاحب کو بھی کرنا ہے، حافظ صاحب کو بھی کرنا ہے، قاری صاحب کو بھی کرنا ہے، دائی صاحب کو بھی کرنا ہے، ہر مسلمان کو کرنا ہے، مرد کو کرنا ہے، عورت کو کرنا ہے، جیسے پورے بصرہ والوں نے کیا ہمیں بھی کرنا ہے. جب کریں گے تو پھر وہ خبر ہمارے یہاں بھی ایسی آئے گی جیسی بصرہ والوں کے لیے آئی. یہ عجیب واقعہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بناوے، نفس شیطان کی شرارت سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. حرام مال، حرام عورت دونوں چھوڑنے کی چیز ہے، توبہ کرنے کی چیز ہے، اپنے آپ کو بچانے کی چیز ہے. اور اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں.